अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल में जुमेरात के रोज एक इज्तिमा पर नामालूम हमलावरों के ग्रुप ने मार्टर्स से हमला किया जिसमें एक शख्स हलाक और करीबन 16 जख्मी हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली पहाड़ी जिले कोहिस्तान के बदनाम जबाना वीडियो स्कैंडल के वाहिद मुद्दई और मरकजी गवाह अफजल कोहिस्तानी को भी कत्ल कर दिया गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा तनाव को कम करने के लिए सऊदी वजीर ममलुकत बराए खारजा उमूर ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की हैं। और चीन ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा है कि उसने सब्र का मुजाहरा करते हुए कशीदगी को कम करने के लिए भारत से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया है। पाकिस्तान ने इस तासुर को रद्द किया है कि मुल्क भर में कलदम तंजीमों और उनसे मुंसलिक फलाही इदारों के खिलाफ मुल्क भर में की जाने वाली कार्रवाइयां बैन अल-अक़वामी दबाव के तहत की जा रही हैं। पाकिस्तान के वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से जमात उद-दावा पर पाबंदी की रोशनी में सिंध में भी उसके तहत चलने वाले इदारे सूबाई तहवील में ले लिए गए हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के लिए बैरून मुल्क किए जाने वाले ड्रोन हमलों में आम शहरियों की हलाकतों की रिपोर्ट देने से मुतालिक पॉलिसी खत्म कर दी है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप की सन 2016 की इंतखाबी मुहिम के कई महीने तक मैनेजर रहने वाले पॉल मैनिफर्ट पर जुमेरात के रोज विफाकी अदालत टैक्स और बैंक फ्रॉड पर सजा सुनाएगी। अमरीका को तिजारत में सबसे ज्यादा खसारा चीन, मैक्सिको और यूरोप यूनियन से होने वाली दरामदात में हुआ है और तिजारती खसारा 10 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल में जुमेरात के रोज एक इज्तिमा पर नामालूम हमलावरों के ग्रुप ने मार्टर्स से हमला किया जिसमें एक शख्स हलाक और करीबन 16 जख्मी हो गए। इस इज्तिमा में मुतादिद सदारती उम्मीदवार साबिक सदर हामिद करजई और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला शरीक थे। मकामी अफगान चैनल तुलू के मुताबिक एक सदारती उम्मीदवार अब्दुल्लतीफ पर ड्रम जख्मी हुए हैं। हिजब वहदत इस्लामी के सैकड़ों अरकान अपने लीडर अब्दुल अली मजारी की 24वीं बरसी के मौके पर जमा थे। अब्दुल्ला ने जो हमले के वक्त स्टेज पर मौजूद थे मजमे से खिताब कर रहे थे, उन्होंने इस वाकये को एक जुर्म करार दिया है। वजारत दाखिला के एक तर्जमान ने बताया है कि पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अफगान वजारत दाखिला के तर्जमान नुसरत रहीमी ने खबरसा इदारे रॉयटर्स को बताया है कि ताहाल ये वाजे नहीं हो सका कि रॉकेट कहां से फायर किए गए थे। एनी शाहिदीन के मुताबिक तकरीब अफगान टीवी चैनल्स पर बराह रास्त नशर की जा रही थी कि इसी दौरान धमाके की आवाजें सुनाई थीं। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली पहाड़ी जिले कोहिस्तान के बदनाम जमाना वीडियो स्कैंडल के वाहिद मुद्दई और मरकजी गवाह अफजल कोहिस्तानी को भी कत्ल कर दिया गया है। कत्ल की वारदात बुध की शब एबटाबाद में पेश आई। पुलिस हुकाम के मुताबिक अफजल कोहिस्तानी मकामी बस अड्डे पर एक सुजुकी पिकअप में सवार थे जब उन पर एक शख्स ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से अफजल कोहिस्तानी मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों ने फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़ने की कोशिश की तो हमलावर ने लोगों पर भी फायरिंग की जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया है कि हमलावर के साथ मौजूद एक और शख्स को हिरासत में ले लिया गया है जिसका ताल्लुक कोहिस्तान से है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट भी हमारे पास है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा तनाव को कम करने के लिए सऊदी वजीर ममलुकत बराए खारजा उमूर ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान तस्फिया तलब उमूर को पुरम तौर पर हल करने में सऊदी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल और भरपूर तआवुन का यकीन दिलाया है। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी कुछ देर में पेश करते हैं। चीन ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा है कि उसने सब्र का मुजाहरा करते हुए कशीदगी को कम करने के लिए भारत से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया है। پاکستان پر عالمی طاقتیں دباؤ ڈال رہی ہیں کہ وہ جیش محمد سمیت ان گروپوں کے خلاف کارروائی کریں جو بھارت میں حملے کرتے رہتے ہیں، اور جیش محمد نے 14 فروری کو پلوامہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے جس میں 40 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، اور پاکستان نے اس تاثر کو رد کر دیا ہے کہ ملک بھر میں کالعدم تنظیموں اور ان سے منسلک فلاحی اداروں کے خلاف ملک بھر میں کی جانے والی کارروائیاں بین الاقوامی دباؤ کے تحت کی جا رہی ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ماہ ہونے والے ایک حملے میں ایک خود کش حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم جیش محمد کی طرف سے قبول کرنے کے دعوے کے بعد امریکہ سمیت کئی دیگر ملکوں کی طرف سے پاکستان پر ان شدت پسند تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے جماعت الدعویٰ پر پابندی کی روشنی میں سندھ میں بھی اس کے تحت چلنے والے ادارے صوبائی تحویل میں لے لیے گئے ہیں، لیکن بعض تجزیہ کار بھی ان اقدامات کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی انٹیلیجنس اداروں کے لیے بیرون ملک کیے جانے والے ڈرون حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی رپورٹ دینے سے متعلق پالیسی ختم کر دی ہے۔ مذکورہ پالیسی امریکہ کی جانب سے ڈرون حملوں میں اضافے اور اس میں ہونے والی عام شہریوں کی ہلاکتوں پر تنقید کے بعد صدر باراک اوباما نے سن 2016 میں متعارف کروائی تھی۔ پالیسی کے تحت سی آئی اے اور امریکہ کے دیگر خفیہ ادارے ان ملکوں میں دہشت گردوں کے خلاف کیے جانے والے ڈرون حملوں میں شہریوں کی ہلاکتوں کی تفصیل حکومت کو بتانے کے پابند تھے جن کے ساتھ امریکہ حالت جنگ میں نہیں ہے۔ پالیسی متعارف کرواتے ہوئے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں شفافیت لانا وقت کی ضرورت اور انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں کو جواز بخشنے کے لیے ضروری ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے بدھ کو ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس میں صدر باراک اوباما کے دور میں متعارف کرائی گئی یہ پالیسی ختم کر دی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سن 2016 کی انتخابی مہم کے کئی مہینے تک رہنے والے مینیجر پال مینیفرڈ پر جمعرات کے روز وفاقی عدالت ٹیکس اور بینک فراڈ پر سزا سنائے گی۔ سزا کے ضابطوں کے مطابق وفاقی جج مینیفرڈ کو 19 سے 24 مہینے تک قید کی سزا دے سکتے ہیں، لیکن ایک ایسے شخص کے لیے جس کی عمر 1 اپریل کو 70 سال ہو جائے گی، ایسی سزا کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی باقی ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہیں۔ مینیفرڈ کے وکلا نے ہلکی سزا کی درخواست کی ہے کیونکہ ان کے مطابق وہ صحت کے کئی مسائل میں مبتلا ہیں۔ امریکہ کا تجارتی خسارہ 10 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ امریکہ کو تجارت میں سب سے زیادہ خسارہ چین، میکسیکو اور یورپین یونین سے ہونے والی درآمدات میں ہوا ہے۔ امریکہ کے محکمہ تجارت کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں امریکہ کے تجارتی خسارے میں 19% اضافہ ہوا ہے، اور اضافے کی ماہانہ شرح اکتوبر سن 2008 سے اب تک ہونے والی بلند ترین شرح ہے۔ یوکرین کے سربراہ پیٹرو پوروشنکو نے متنبہ کیا ہے کہ نارڈ اسٹریم 2 کے ذریعے روس جب چاہے گا مغربی یورپ کی گیس جاری رکھتے ہوئے یوکرین اور وسطی یورپ کی گیس بند کرے گا، جس حربے کے ذریعے وہ اپنے قریبی ہمسایوں کو بلیک میل کر سکتا ہے۔ برسلز میں توانائی کے موضوع پر منعقدہ ایک اجلاس کے دوران امریکی اہلکاروں نے متنبہ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ان یورپی کمپنیوں کے خلاف تعزیری کارروائی کرے گی جو کریملین کی پسندیدہ نارڈ اسٹریم 2 قدرتی گیس پائپ لائن تعمیر کر رہی ہے، جس کے ذریعے یوکرین کو نظر انداز کرتے ہوئے روس جرمنی کو توانائی کی رسد پہنچائے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے جماعت الدعویٰ پر پابندی کی روشنی میں سندھ میں بھی اس کے تحت چلنے والے ادارے صوبائی تحویل میں لے لیے گئے ہیں، لیکن بعض تجزیہ کار اب بھی ان اقدامات کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو دہشت گردی اور فرقہ واریت میں ملوث تنظیموں کے خلاف کارروائی میں وقتی اور دکھاوے کے اقدامات کے بجائے حقیقت پسندانہ پالیسی کے تحت ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اس کی رپورٹ ہمیں دی ہے کراچی سے محمد ثاقب نے۔
پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے جماعت الدعویٰ پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد سندھ میں بھی اس کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک جماعت الدعویٰ کے تحت چلنے والے 56 اداروں کو صوبائی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ان اداروں میں مدارس، اسپتال اور اسکول شامل ہیں، جنہیں صوبائی حکومت کی تحویل میں لینے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام ادارے جماعت الدعویٰ اور اس کے فلاحی ادارے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے تحت صوبے کے 12 مختلف اضلاع میں چلائے جا رہے تھے۔ تحویل میں لیے گئے مدارس کی تعداد 16، 9 اسپتال اور 31 اسکول شامل ہیں۔ تحویل میں لیے گئے اداروں میں کراچی کے 24، میرپور خاص، سانگڑ، ٹنڈو الیار، تھر پارکر کے 4-4 اور شہید بے نظیر آباد میں کام کرنے والے 5 ادارے بھی شامل ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ کے حکام کا کہنا ہے کہ ان تمام اداروں کو صوبائی حکومت کے تحت چلنے والے محکمہ تعلیم، صحت اور اوقاف کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں گلشن اقبال میں واقع کلعدم جماعت الدعویٰ کے تحت چلنے والے بڑے مدرسے جماعت الدراسات الاسلامیہ کو حکومتی تحویل میں لے کر اس کا انتظام چلانے کے لیے 6 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ سیکرٹری داخلہ حکومت سندھ عبد الکبیر قاضی کے مطابق یہ تمام ادارے شہریوں کو خدمات فراہم کرتے رہیں گے اور ان اداروں میں تمام اسٹاف حکومتی قوانین کے تحت تعینات کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کلعدم تنظیموں کے خلاف جاری آپریشن پر تبصرہ کرتے ہوئے سیاسی تجزیہ کار اسے خوش آئند تو قرار دے رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اب بھی دباؤ کے تحت کی جا رہی ہے، حکومت کی کسی پالیسی کا نتیجہ نظر نہیں آتی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ممتاز تجزیہ کار اور پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا ہے کہ فرقہ وارانہ اور دہشت گردی کو فروغ دینے والی تنظیموں کے خلاف ایسی کارروائیاں کی جائیں جو دور رس نتائج مرتب کر سکیں۔ محض دکھاوے کی پالیسی سے صرف وقتی طور پر ہی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں۔
کلعدم تنظیموں نے پوری دنیا میں تو پاکستان کی امیج کو خراب کیا ہے۔ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ان تنظیموں کو اپنا اثاثہ قرار دیتے ہیں غیر رسمی طور پر۔ اگر ریاست کی پالیسی تبدیل ہو جائے گی تو یہ ختم ہو جائے گی۔
وفاقی حکومت نے 5 مارچ کو جماعت الدعویٰ اور اس کے تحت چلنے والی فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو کلعدم قرار دے دیا تھا، اور اس تنظیم کو انسداد دہشت گردی قانون کے شیڈیول میں بھی شامل کیا جا چکا ہے۔ حکام کے مطابق نیشنل ایکشن پلان کے تحت کی جانے والی کارروائیوں میں اب تک ملک بھر میں 121 افراد کو گرفتار، جبکہ 182 مدارس، 34 اسکولز، ایمبولینسز اور دفاتر کو بھی حکومتی تحویل میں لیا جا چکا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور پاکستان نے اس تاثر کو رد کر دیا ہے کہ ملک بھر میں کلعدم تنظیموں اور ان سے منسلک فلاحی اداروں کے خلاف ملک بھر میں کی جانے والی کارروائیاں بین الاقوامی دباؤ کے تحت کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ ملک بھر میں کالعدم تنظیموں کے خلاف جاری کارروائیاں کسی بین الاقوامی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہیں۔ ان کے بقول یہ اقدامات 2014 میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے تدارک کے لیے وضع کیے جانے والے نیشنل ایکشن پلان کے تحت کیے جا رہے ہیں۔
یہاں جو ایکشنز ہو رہے ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہو رہے ہیں، جس پہ ڈیلی ایک پریس ریلیز منسٹری آف انٹیریئر ایشو کر رہی ہے کہ اسپیسیفکلی کون کون سے ایکشنز ہو رہے ہیں، کیا کیا جگہ ہیں جو کی جا رہی ہیں، جہاں کو پرابلمس تھے صرف وہیں ایکشن کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات جو بہت ضروری ہے، بڑا ٹرانسپیرنٹ ایکشن کیا جا رہا ہے، ڈیلی پریس ریلیز اینڈ اپ ڈیٹ ایشو کی جا رہی ہے کہ ہم اگزیکٹلی کیا کیا کام کر رہے ہیں۔
پاکستان میں اب تک لگ بھگ 70 تنظیموں کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، لیکن ان میں سے کئی ایک نام بدل کر دوبارہ فعال ہوتی رہی ہیں، اور یہ امر پاکستان کے لیے عالمی دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ اور پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائیاں بین الاقوامی برادری میں پاکستان کی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے جمعرات کو کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا،
نیشنل الیکشن پلان جو ہے اس کی بنیادی جو شرائط تھی ان میں یہ شامل تھا کہ ہم اقدامات کریں گے کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور اب دو ہماری گو جو عملی طور کے اوپر جو بعض جہادی تنظیمیں کہہ لیجئے یا جو وہ تنظیمیں جو ملیٹنٹ تنظیمیں کہہ لیجئے وہ عملی طور کے اوپر ہمارے پہلے ہی بینڈ ہیں, لیکن کچھ اقدامات ایسے ہیں مثال کے طور کے اوپر جو فیٹ اف ہے وہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اس کو کمپلائی ود کریں.
فواد چودھری کا مزید کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق بین الاقوامی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے تجویز کردہ لاہے عمل کے تحت کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنا پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے. یاد رہے کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے گزشتہ سال پاکستان کا نام ان ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا تھا جنہوں نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق مؤثر اقدامات نہیں کیے ہیں. پاکستانی عہدیداروں کی کالعدم تنظیموں کے خلاف جاری کارروائی سے متعلق بیانات ایک ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب بھارت شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کا نام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے سرگرم ہے. اطلاعات کے مطابق فرانس اور برطانیہ نے مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کی تجویز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی ہے. واضح رہے کہ اس سے پہلے متعدد بار مسعود اظہر کا نام اقوام متحدہ کی دہشت گردی کی بین الاقوامی فہرست میں شامل کرانے کی تجویز پیش کی جا چکی ہے جو چین کی مخالفت کی وجہ سے منظور نہیں ہو سکی. تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اس بار چین کا کیا موقف ہوگا. جیش محمد پہلے ہی سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ان گروپس میں شامل ہے جن پر پابندی عائد ہے. تاہم مسعود اظہر کا نام سلامتی کونسل کی بلیک لسٹ میں شامل نہیں ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل سے جب جمعرات کو نیوز بریفنگ کے دوران سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان نے مسعود اظہر کے خلاف کسی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے یا نہیں, تو پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مسعود اظہر سے متعلق کوئی بھی فیصلہ ان کے بقول قومی مفاد کو مد نظر رکھ کے کیا جائے گا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور اسلام آباد سے سارا حسن بتا رہی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ تناؤ کو کم کرنے کے لیے سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں کی ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کی تفصیلی رپورٹ.
جمعرات کو سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر ایک روزہ مختصر دورے پر اسلام آباد پہنچے, جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی. پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ کے اس حالیہ دورے کا مقصد پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کی فضا کو معمول پر لانا ہے. سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں امن کی صورتحال پر بات چیت. عادل الجبیر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر پاکستان آئے ہیں. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے پاکستان اور بھارت کے مابین تصفیہ طلب امور کو پرامن طریقے سے حل کروانے میں سعودی حکومت کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. پاکستان نے حالیہ کشیدگی کو کم کروانے کے لیے سعودی ولی عہد کی طرف سے مصالحت کی کوشش کا خیر مقدم کیا. یاد رہے کہ پلوامہ میں دہشت گرد حملے کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان اور بھارت کا دورہ کیا تھا. سفارتی ذرائع کے مطابق محمد بن سلمان نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی تھی. بھارت کی جانب سے بالا کوٹ میں فضائی حملے اور پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی تھی, اور ایسے میں امریکہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ذریعے دونوں ممالک میں مصالحت کی کوشش کی. کیونکہ پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ کشیدگی میں کسی حد تک کمی آئی ہے اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب سمیت مختلف دوست ممالک نے سفارتکاری کے ذریعے تناؤ کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے, امکان ہے کہ سعودی وزیر خارجہ پاکستان کے بعد بھارت کا دورہ بھی کریں گے. سارا حسن, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور چین نے بھی پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بھارت سے بات چیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی نجی سفارتکاری کی بدولت پاک بھارت جنگ ٹل گئی ہے اور اس میں چین سمیت دوسرے ملکوں نے بھی کردار ادا کیا ہے. وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی اس تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم ہونا شروع ہو گئی ہے اور جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے. ایسا امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کی نجی سفارتکاری کی وجہ سے ہوا ہے. ان کے علاوہ چین, روس, ترکی, سعودی عرب, عرب امارات اور اردن نے بھی کوششیں کی. امریکی دفتر خارجہ نے بھی اس بارے میں ایک بیان میں مائک پومپیو کے کردار کو واضح کیا تھا. دوسری جانب چین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں پاکستان کی تحسین کی ہے جس نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور کشیدگی کم کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ بات چیت پر آمادگی ظاہر کی. چین نے دونوں ملکوں پر زور دیا کہ صورتحال کو خراب ہونے سے بچائیں. دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اہم ملکوں کو پیغام دیا تھا کہ بھارت حملہ کرنے والا ہے اور اگر باز نہ آیا تو پھر جوابی حملہ کیا جائے گا.
دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پی فائیو ملک ہیں ان تو سب کو ہی یہ پیغام دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ یورپین یونین کے سرکردہ ممالک کو. ان کو پیغام یہ دیا گیا تھا کہ ہمیں ہماری اطلاع کے مطابق بھارت ہمارے ملک پہ میزائل اٹیک کرنا چاہتا ہے اور وہ اتنے ٹارگیٹ انہوں نے سکی ہیں چھ یا جو بھی, لیکن اگر ایک دفعہ اٹھا لیا تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے جواب نہ جائے, اور جواب جائے گا تو تین گنا بڑا. تو یہ وہ سیناریو ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان نے واضح کر دیا کہ ہم جارحیت نہیں کر رہے, ہم امن چاہ رہے ہیں لیکن بھارت مسلط کر رہے ہیں, لہٰذا ہم مجبور ہوں گے جواب دینے پہ.
سینئر تجزیہ کار رسول بخش رئیس کا کہنا ہے کہ پاک بھارت جنگ سے افغان امن عمل اور خطے میں مغربی سرمایہ کاری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا جس کی وجہ سے بڑے ملکوں نے کشیدگی کو بڑھنے سے روکا.
چین کے بھی اور امریکہ کے بھی پاکستان میں بھی مفادات ہیں افغانستان کے حوالے سے, اور اگر جنگ ہوتی ہے اس خطے میں تو ہندوستان کی جو اقتصادی ترقی ہے اور جو اس کی رفتار ہے اور پھر جو مغربی ممالک کی اس میں سرمایہ کاری ہے وہ سب چیزیں متاثر ہوں گی اور گلوبل اکانومی تک وہ متاثر کر سکتی ہے. معمولی جنگ نہیں ہوگی اگر ہندوستان اور پاکستان کی ہوتی ہے, تو اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ٹینشن اسکلیٹ نہ ہو. مفاد تو یہی ہے کہ امن اور استحکام, اور پھر یہ ہے کہ اگر پاکستان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اسے جو انتہا پسند تحریکیں ہیں وہ اس علاقے میں جنم لیں گی اور وہ سارے خطے کو گھیر سکتی ہیں.
ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت کے جارحانہ رویے کی وجہ سے جنگ یقینی دکھائی دے رہی تھی, لیکن پاکستان کے تحمل اور مؤثر سفارتکاری کی وجہ سے جنگ کا خطرہ اب ٹل گیا ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی دونوں ملکوں کو جنگ کے دہانے سے واپس تو لے آئی ہے, لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ دونوں ایٹمی ممالک کے درمیان امن اس وقت تک پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ کشمیر کا دیرینہ مسئلہ حل نہ ہو جائے. اور اہم بات یہ ہے کہ موجودہ کشیدگی اس تنازع کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کا سبب بنی ہے. ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں مدثرہ منظر کی رپورٹ.
بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ کشیدگی پہلی مرتبہ پیدا نہیں ہوئی, ہمیشہ کی طرح آج بھی کشمیر کا مسئلہ دونوں ملکوں میں وجہ نزاع ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گردی کا واقعہ, بھارتی فورسز کی جانی نقصان کا باعث بنا, ذمہ داری کالعدم تنظیم جیش محمد نے قبول کی, اور بھارت نے ایسی تنظیموں کی سرپرستی کا الزام پاکستان پر لگایا. پاکستان نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے بھارت سے ثبوت کا مطالبہ کیا تاکہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جا سکے. اسی دوران ابوظہبی میں اسلامی تعاون کی تنظیم او آئی سی کا دو روزہ اجلاس ہوا جس میں بھارت کو بھی مدعو کیا گیا. بھارت میں کانگریس کے قومی ترجمان اور تجزیہ کار اجے کمار کہتے ہیں,
او آئی سی نے اس بار ایک اچھی بھومکا نبھائی, بھارت کو آمنترت کیا, اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ بھارت دنیا میں سب وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ اسلام کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں.
بعد ازاں او آئی سی کے اعلامیے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دلائی گئی, اور عالمی برادری کو احساس دلایا گیا کہ وہ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے. بھارت نے اس اعلامیے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ کشمیر کے بارے میں وہ اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے اور یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. اجے کمار بھی اسی موقع پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں,
کشمیر کے حالات تبھی سدھریں گے جب کشمیر جو بھارت کا ابھیواج اور ابھیواج انگ ہے وہ بھارت کو سونپ دیا جائے.
تاہم سری نگر میں ممتاز سیاسی تجزیہ کار پروفیسر نور احمد بابا کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں سب سے زیادہ نقصان کشمیریوں ہی کا ہوتا ہے.
سرحدوں پر جو تنازع ہو رہا ہے, گولی باری ہو رہی ہے, اس میں بھی زیادہ کشمیری مرد, اور ابھی جب یہ ٹینشن بڑھ رہے ہیں کشمیر میں جو زیادہ سختیاں ہو رہی ہیں, اس میں پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ کو بھی بین کیا جا رہا تھا.
بھارت کی معروف مصنفہ ارون دھاتی رائے نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ اس سارے عمل میں بھارت نے کشمیر کے تنازع کو بین الاقوامی حیثیت دے دی ہے. اس بارے میں اوٹاوا یونیورسٹی میں نیشنل سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کے پروفیسر اور مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے امور کے ماہر کامران بخاری کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان اور بھارت کی فورسز ایک دوسرے کے خلاف حرکت میں آئیں اور بین الاقوامی میڈیا کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہوئی.
بہت سارے مغربی جریدے اور مغربی جو جرنلسٹ اور اینلسٹ ہیں انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ کشمیر کو بہتر طریقے سے سمجھا جائے اور صرف کراس بارڈر ٹیررزم کے لینس سے نہ دیکھا جائے. کشمیر کی جو انڈیجنس سٹرگل ہے جہاں پر مطلب ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہیں جو کہ اس جدوجہد میں شرکت کر رہے ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہ سامنے آئی ہے اور یہ ایک نیا پروسیس شروع ہوا ہے ایٹ لیسٹ جرنلسٹک اور اینالیٹیکل لیول تھا.
ویلسن سینٹر کے سابق سکالر اور ممتاز تجزیہ کار زاہد حسین کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے نتیجے میں توجہ دو بڑے مسئلوں کی جانب مبذول ہوئی، ایک دہشت گردی اور دوسرے کشمیر. ان کے مطابق یہ مسئلے دونوں ملکوں کے درمیان تنازع کی بنیاد ہیں.
اس واقعے کے بعد جو ہے جو چیزیں بحث میں آئی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں اس میں کشمیر پہ بہت جو چیزیں تھیں وہ ابھر کے سامنے آئی ہیں. میں اس کو انٹرنیشنلائز اس طرح سے نہیں کہوں گا لیکن دوبارہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے انٹرنیشنل فوکس میں آیا ہے.
لیکن یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ایشیا سینٹر کے صدر معید یوسف کہتے ہیں کہ اہم بات یہ ہے کہ ان حالات کو اجاگر کیا جائے جن کا سامنا کشمیری کر رہے ہیں.
فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے انسانی طور پہ وہ غلط ہے کشمیر میں، اس کی بات کریں.
معید یوسف اور کامران بخاری سمیت دیگر ماہرین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ شہ سرخیوں کا موضوع بننے سے کوئی نتائج حاصل نہیں ہوں گے، پر امن حل بات چیت ہی سے ممکن ہے. مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر یہ خبر سچ ثابت ہوئی کہ شمالی کوریا میزائل لانچ کرنے کے مقام کو دوبارہ تعمیر کر رہا ہے تو انہیں بہت مایوسی ہوگی. وائس آف امریکہ کے نمائندے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیتھی.
کئی ذرائع سے خبریں ملی تھیں کہ شمالی کوریا نے میزائل لانچ کرنے کے مقام کے ایک حصے کو دوبارہ تعمیر کیا ہے جسے گزشتہ سال کم جونگ ان نے سنگاپور میں صدر ٹرمپ سے ملاقات میں توڑنے کا وعدہ کیا تھا اور اس پر عمل شروع کر دیا تھا. شمالی کوریا سے متعلق واشنگٹن میں کام کرنے والے تھنک ٹینک 38 نارتھ کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ ٹونگ چینگ ری میں موجود میزائل لانچ پیڈ کے ڈھانچے کو 16 فروری اور 2 مارچ کے درمیان دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے. واشنگٹن ہی کے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے بھی بتایا ہے کہ شمالی کوریا بے حد تیزی سے اسے تعمیر کر رہا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان خبروں پر تبصرہ کیا.
I would be very disappointed if that were happening. It's a very early report. We're the ones that put it out.
اگر ایسا ہو رہا تھا تو مجھے بے حد مایوسی ہوگی. ابھی یہ بہت ابتدائی رپورٹ ہے لیکن اگر یہ سچ ہوا تو مجھے چیئرمین کم سے بہت بہت زیادہ مایوسی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ہم اس کا جائزہ لیں گے. آخر کار اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ. ٹونگ چینگ ری میں نئی سرگرمی کا انکشاف ہنوئی ویتنام میں صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ملاقات کے چند دن بعد ہوا ہے. وہ ملاقات غیر نتیجہ خیز ثابت ہوئی تھی. شمالی کوریا کا مطالبہ تھا کہ اس پر سے تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں. امریکہ نے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے سے متعلق ٹھوس یقین دہانی پر اصرار کیا تھا. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پشاور سے شمیم شاہد نے اطلاع دی ہے کہ خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع کوہستان کے مشہور زمانہ ویڈیو اسکینڈل کا واحد مدعی بدھ کی شام ایبٹ آباد میں حملہ آوروں کی گولیوں سے ہلاک ہو گیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی تفصیل۔
خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی اور انتہائی پسماندہ ضلع کوہستان کے مشہور زمانہ ویڈیو اسکینڈل کے واحد مدعی افضل کوہستانی کو بدھ کی شام ایبٹ آباد میں نامعلوم حملہ آوروں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ ایبٹ آباد پولیس کے عہدیدار غفور خان نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ افضل کوہستانی ایک اڈے پر سوزکی پک اپ میں سوار تھے کہ ایک حملہ آور نے ان پر فائرنگ کی۔ افضل کوہستانی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ پولیس عہدیدار کے مطابق موقع پر موجود لوگوں نے جب حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی تو حملہ آور ان پر گولیاں برسا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ حملہ آور کی فائرنگ سے 3 اور افراد بھی زخمی ہوئے ہیں، جن کو ضلع ہیڈ کوارٹر اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ افضل کوہستانی کے ساتھ گاڑی میں موجود ان کے ایک قریبی رشتہ دار کو پولیس نے حراست میں لیا ہے۔ تاہم افضل کوہستانی کی دیگر رشتہ داروں نے اس گرفتاری پر شدید احتجاج کیا ہے۔ جون 2012 میں افضل کوہستانی نے انکشاف کیا تھا کہ شادی کی تقریب میں لڑکوں اور لڑکیوں نے نہ صرف ڈانس کیا تھا بلکہ موبائل فون کے ذریعے اس کی ویڈیو بھی بنوائی تھی۔ مقامی جرگے کے فیصلے کے مطابق 4 لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ بعد میں افضل کی 3 بھائیوں اور ایک اور رشتہ دار کو بھی لڑکیوں کے رشتہ داروں نے قتل کیا تھا۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ افتخار چودھری نے اس واقعے کے بارے میں از خود نوٹس لے کر ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کیا تھا، اور کمیشن میں شامل ممبران 2012 کوہستان گئے تھے۔ بعد میں سابق صوبائی وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین کی سربراہی میں بھی ایک وفد گیا تھا۔ وفد میں شامل سابق ممبر قومی اسمبلی بشرا گوہر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں افضل کوہستانی کی قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔
بھائیوں کے لیے، خواتین کے لیے، انصاف کے لیے نکلا تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا، ایک اور آواز کو خاموش کر دیا گیا، ایک نوجوان کو قتل کر دیا۔ کہ اس کے لیے ایک کمیشن بنے اب، کیونکہ اس میں لگتا ہے کہ بہت ہی پاورفل لوگوں کو پروٹیکشن مل رہی۔
بشرا گوہر کے مطابق افضل کوہستانی سے ان کی ملاقات پچھلے 12 فروری کو ہوا تھا، جس میں انہوں نے ان کو درپیش خطرات کے بارے میں بتایا تھا۔ افضل کوہستانی نے کئی بار حکومت سے سیکورٹی فراہم کرنے کی درخواست بھی کی تھی۔ کوہستان ویڈیو اسکینڈل میں اب لگ بھگ 4 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں، جنہوں نے ضمانت پر رہائی کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر رکھے ہیں، مگر افضل کوہستانی نے ان درخواستوں کو مسترد کرنے کے لیے بھی عدالت سے رجوع کیا تھا۔ خواتین کے حقوق کے لیے کوشا صبر من اللہ نے بھی افضل کوہستانی کی قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔
کورٹ نے بھی یہ بتا دیا تھا کہ افضل نے جو بات کی تھی وہ سچ گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے جہاں وٹنس پروٹیکشن کی بات آتی ہے تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہر انسان جس نے اس طرح کے ایشوز پہ آواز اٹھائی ہے اس کو سب سے زیادہ اس کی قیمت اٹھانی پڑتی ہے۔
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی محمود خان نے بھی افضل کوہستانی کی قتل کا نوٹس لیتی ہوئی انسپکٹر جنرل پولیس کو جلد از جلد تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کے علاج کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان نے پنجاب حکومت کو ہدایت کی ہے کہ نواز شریف پاکستان میں جہاں چاہیں اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ایک رپورٹ ہے اسد صہیب کی، آئیے سنتے ہیں۔
نواز شریف کے علاج کے معاملے پر پنجاب حکومت اور نواز شریف ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ وہ علاج کے نام پر مزید تزہیق کی بجائے عزت کی موت کو ترجیح دیں گے۔ سینئر تجزیہ کار سلمان عابد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ نواز شریف اپنے علاج کے معاملے پر سیاست کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ان کا علاج ممکن ہے، لیکن نواز شریف اور ان کے اہل خانہ لندن میں علاج کروانے پر بزید ہیں۔
جو میڈیکل بورڈز بنے ہیں سرکاری، اگر آپ ان کی رپورٹس دیکھیں، ان میڈیکل بورڈز نے یہی کہا ہے کہ ان کا علاج پاکستان کے اندر ممکن ہے اور وہ اپنا علاج پاکستان میں کرا سکتے ہیں دیگر لوگوں کی طرف۔ اب اگر وہ پاکستان میں مطمئن نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں علاج معالجہ کی کوئی سہولت ہی نہیں ہے اور کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو ان کو یہاں دیکھ سکے، تو یہ تو سوال خود نواز شریف صاحب کو اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے کہ 3 ٹائم کے پرائم منسٹر، 2 دفعہ ان کے بھائی چیف منسٹر رہے، क्या वो यहाँ पर ऐसी कोई इलाजगाह नहीं बना सके जहाँ वो अपना इलाज करा सकें। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब बाहरी इलाज कराने पर मुजर है, उसका तरीका यह है कि वो अदालतों से रिलीफ लें और जरूर जा सकते हैं बाहर, इसमें कोई शुबा नहीं है।
वजीर अला पंजाब के मुशीर अकरम चौधरी ने वॉइस ऑफ अमरीका से बात करते हुए इन बातों की तरदीद की कि हुकूमत नवाज शरीफ के इलाज पर सियासत कर रही है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ खुद ही इलाज से इनकार कर रहे हैं।
हुकूमत पाकिस्तान जेल मैनुअल के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान को वो तमाम सहूलतें दे रही है जो इस मुल्क में मुयस्सर हैं, और मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 बार वजीर आजम और उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ मोहतरम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के 5 बार वजीर आला रहे हैं और उन्हें पंजाब में अवेलेबल सहूलतों का बाखूबी अंदाज़ा है। हम उनसे ये इल्तमास करते हैं कि अगर कोई अवेलेबल सहूलत में से उन्हें कोई सहूलत नहीं जा रही तो वो ज़रूर लिख के दें, उनको सहूलत हासिल होगी। लेकिन अगर वो गुज़श्ता 38 साल से इस मुल्क में हुक्मरानी करने के बावजूद पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है तो वह हुकूमत की मजबूरी है, वो हम उन्हें फराहम नहीं कर सकते।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान नवाज शरीफ को तकलीफ में देखना चाहते हैं।
इमरान खान को तो शौक है नवाज शरीफ को सजा देने का, तकलीफ पहुँचाने का, ये मैं गवाह हूँ, उसको शौक है कि रगड़ा लगाए।
पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ को ये भी पेशकश की है कि अगर कानून ने इजाजत दी तो उनका इलाज शरीफ मेडिकल सिटी में भी हो सकता है। मोहम्मद असद, उर्दू VOA, लाहौर।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा हालात जहां दोनों ममालिक की हुकूमतों और फौज के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं, वहीं ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे उन लोगों के लिए है जो अबूरी सरहद पर रहते हैं। सियालकोट और जम्मू की वर्किंग बाउंड्री आम हालात में भी हाई रिस्क पर रहती है, लेकिन कशीदा हालात में तो लाइन ऑफ कंट्रोल के रिहायशियों पर खौफ के साए मजीद मंडलाने लगते हैं। मजीद तफसील बता रही हैं समन खान।
सियालकोट के करीब सरहद से 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तानी हदूद में मजमुई तौर पर तकरीबन 84 देहात हैं। इनमें से तकरीबन 12 देहात ऐसे हैं जहां के रिहायशी पाक भारत के दरमियान कशीदा हालात की सूरत में दिन में अपने इलाके में कामकाज के लिए वापस आ जाते हैं और शाम ढलते ही महफूज इलाकों का रुख करते हैं। चपरार सेक्टर इन्हीं में से एक है।
इलाके की सूरत हाल बड़ी माड़ी है, वही रात नु निकल जाने रोटी खा पका के जिवें हुण पका लिए ते रात गुजार लैने किते ते फिर सवेरे आके ते घर, राती नींद नहीं आउंदी जे घर होइए, ए हुण वी गोलाबारी होई, हुण वी होई, खबरां च दिंदे ने ना, फिर अहीं ना चाहने, सारे लोक ही जांदे ने।
घर 4 बच्चियां किथे लै के जाइए, घर साढ़े ते कच्चे कोठे, भावें थल्ले चढ़ के मर जाइए ते भावें उत्ते चढ़ के मर जाइए, साढ़े मेरा पुत्र एहसाब है, साड़ी जिंदगी को आखे ते नहीं डरदे रहने, हर वक्त रात पैनी है ते असा मेरी गस हुण खलोई जाना,
इस गांव से गुजरते तकरीबन हर घर हर दरो दीवार पर मार्टर गोलों से निकले शेल्स के निशानात वाजिया तौर पर देखे जा सकते हैं। यहां एक घर मोहम्मद बशीर का भी है जिसका ताल्लुक किसी सिक्योरिटी फोर्स से ना था, वो तो बस एक आम रिहायशी था जो अक्टूबर 2016 की एक शाम मामूल के मुताबिक अपने जानवरों के खाने पीने का इंतजाम कर रहा था कि भारत की तरफ से आने वाली गोलाबारी का निशाना बन गया।
मगरब तो बाद नमाज पढ़ के आए ने दे मसन के खाना खा दें, उस तो बाद जड़ा ने हवेली गए ने के फायरिंग दी आवाज आनी शुरू हो गई, अचानक ही जड़ा ना गोला आया, जाके देखा तो अब्बैयरी जड़ा ना शहीद हो गए सन।
यहाँ के रिहायशियों के मुताबिक ऐसा पहली बार है कि दोनों मुल्कों के माबैन इस कदर संगीन हालात के बावजूद इस गांव पर हमसाया मुल्क की फौज की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन खौफ तो रहता ही है।
हिंदुस्तान पाकिस्तान बने उदू 8 साल का हम तो उदू दे एहो कुछ ही देखने हैं, बस जंग ही देखने हैं।
ये हमें इलम नहीं कि किस वक्त उन्होंने शैलिंग शुरू कर देनी है, लेकिन अभी तो खैर पेपर हैं बच्चों के हो रहे हैं, मैट्रिक के पेपर स्टार्ट हैं, उस वजह से तो हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा स्कूल प्राइवेट स्कूल भी हैं सरकारी स्कूल भी हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं शैलिंग की वजह से। तो ये जितनी देर तक कश्मीर का मसला हल ना होगा उतनी देर तक हम जो बॉर्डर के ऊपर लोग हैं वो इसी तरह जिंदगी बसर करेंगे।
मुस्तकिल नकल मकानी के बारे यहाँ के रिहायशी सोच भी नहीं सकते क्योंकि उनके मुताबिक उनका घर बार रोजगार यहीं से जुड़ा है।
हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और मशीनरी, और जब हमने साल का पूरा अनाज इकट्ठा करना होता है تو اس کے بعد ان لوگوں کو پتا کہ جی ابھی لوگ نزدیک آ گئے ہیں، باہر چلے گئے ہیں، تو پھر وہ ہم کے اوپر تقریباً زیادہ شیلنگ کرتے ہیں۔
بچوں کی نفسیات پہ اثر ہے، جب وہ سوال کرتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی وہ یہی ان کا وہ کنکلوژن نکالتے ہیں کہ جو کرنے والے ہیں وہ برے لوگ ہیں، تو یہ نفرت در نفرت ہی بوئیں گے دونوں ملکوں میں۔
ایل او سی پر بسنے والوں کے لیے یہ وہ جنگ ہے جس کا وہ نہ چاہتے بھی حصہ بن بیٹھے ہیں۔ حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے متاثرہ افراد کے نقصان کا ازالہ کبھی کر دیا جاتا ہے اور کبھی یہ کام بھی انہیں خود کرنا پڑتا ہے۔
سمن خان، وائس آف امریکہ، ورکنگ باؤنڈری، سیالکوٹ۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔
بدھ کے روز کانگریس میں امریکی وزیر برائے ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسچین نیلسن کی ڈیموکریٹ ارکان سے جھڑپ ہوئی۔ وائیوان کی کمیٹی برائے یو ایس بارڈر سیکیورٹی کے سامنے سماعت کے لیے پیش ہوئی تھیں۔ اس بارے میں تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گیل۔
جب سے اس سال جنوری میں ڈیموکریٹ ارکان نے ایوان کا کنٹرول سنبھالا ہے، تب سے کرسٹین نیلسن کی ایوان کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے یہ پہلی سماعت تھی۔ کمیٹی کے چیئرمین بینی تھامسن کا کہنا تھا کہ وہ بدھ کے روز ہونے والی سماعت کے دوران چاہتے ہیں کہ نیلسن کو ایک موقع فراہم ہو تاکہ وہ ایک سنجیدہ بحث کا آغاز کر سکیں اور سرحدوں پر سلامتی کے حوالے سے صرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف ہی کو نہ دہرائیں۔ تاہم کرسٹین نیلسن نے اپنے بیان کے آغاز ہی سے وائٹ ہاؤس کے موقف کا جم کر دفاع کیا۔ ان کا کہنا تھا،
We face a crisis. A real, serious and sustained crisis at our borders. We have 10,000
ہمیں ایک بحران کا سامنا ہے۔ ہماری سرحدوں پر حقیقت میں ایک سنگین اور مسلسل بحران موجود ہے۔ ہماری سرحدوں پر ہر ماہ دسیوں ہزاروں تارکین وطن پہنچ رہے ہیں۔ ہر ہفتے ہمارے ملک میں منشیات سے وابستہ مجرمان اور تشدد آ رہا ہے، اور ہر روز ہمیں انسانی سمگلروں کا سامنا ہے جو انسانی المیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ کمزور انسانوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جو بہتر زندگی کی تلاش میں ہمارے ملک کے قوانین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہنچ رہے ہیں، اور جنسی غلامی اور بچوں سے جنسی زیادتیوں اور غیر قانونی اشیاء کی سمگلنگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ ایوان میں موجود ریپبلکن ارکان نے بھی اسی موقف کو دہرایا۔ انہوں نے بھی منشیات اور غیر قانونی تارکین وطن کی بات کی۔ تاہم ڈیموکریٹ ارکان سرحدوں سے متعلق دیگر امور پر بات کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سب سے اوپر صدر ٹرمپ کی جانب سے سرحدوں پر نیشنل ایمرجنسی کا اعلان تھا۔ رکن کانگریس شیلا جیکسن لی نے کرسٹین نیلسن سے پوچھا کہ کیا انہوں نے نیشنل ایمرجنسی کے اعلان پر صدر کو مشورہ دیا تھا۔
If there's any data that you have given him in particular, I'm going to request that it be made available to this committee.
اگر کوئی ایسا ڈیٹا موجود ہے جو آپ نے خصوصی طور پر انہیں فراہم کیا ہے، تو میری درخواست ہے کہ وہ کمیٹی کو پیش کیا جائے، چاہے وہ کلاسیفائیڈ طور پر ہو یا نہ ہو، لیکن ہو تحریری۔ اور اگر کوئی میموز موجود ہیں جو آپ نے صدر صاحب کو بھیجے ہوں، جو کہ میرے نزدیک ایک غلط اعلان کی بنیاد ہوں، تو وہ بھی پیش کیے جائیں۔ جواب میں کرسٹین نیلسن کا کہنا تھا، محترمہ، اگر میں یہ کہہ پاؤں، اور یہ نہ کہنا غلطی ہوگی، کہ جو کچھ بھی میں نے صدر صاحب کو فراہم کیا، ان کے لیے ہمیں وہ مواد صیغہ راز میں رکھنے کا قانونی جواز مہیا ہے، لیکن جو لوگ اسے نافذ کر رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں معلومات آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ ہم اس بارے میں بہت شفاف ہیں۔ اس میں سے زیادہ تر معلومات ہماری ویب سائٹ پر جاری ہو چکی ہیں۔ میں وہ بخوشی آپ کو فراہم کر سکتی ہوں، لیکن میں صدر صاحب سے ہونے والی کسی مخصوص بات چیت کے متعلق آپ کو نہیں بتا سکتی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ ہفتے امریکی سینٹ صدر صاحب کے نیشنل ایمرجنسی کے اعلان کو مسترد کرنے کے لیے رائے دہی کرے گی۔ اس کے ساتھ ایوان بھی شامل ہوگا۔ نیشنل ایمرجنسی کا اعلان سرحدوں پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈ فراہم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ امید کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ یقینی طور پر اس رائے دہی کے نتائج کو ویٹو کر دیں گے، اور پھر شاید اس معاملے کا فیصلہ عدالتوں میں ہو۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس سال کے شروع میں 35 روز تک امریکی حکومت کا کام بند رہا۔ وجہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر ایک دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز کا معاملہ تھا، اور اب کانگریس میں ڈیموکریٹس اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے منصوبے پیش کر رہے ہیں جن میں ملک کے ترک وطن کے نظام میں موجود مسائل پر توجہ بھی شامل ہے۔ کانگریس کے لیے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
تین ماہ تک ملک کی جنوبی سرحد پر دیوار کی تعمیر کی بحث نے ڈیموکریٹ اکثریت والے ایوان نمائندگان کو امیگریشن کا اپنا ایجنڈا تشکیل دینے میں مصروف رکھا ہے، اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس واکین کیسٹرو کا کہنا ہے،
اٹس کروشل دیٹ وی پاس لیجسلیشن دیٹ ول اوپن دی ڈورز اف اپورچونٹی فار دی ہنڈرڈز اینڈ تھاؤزنڈز اف ڈاکا ٹی پی ایس اینڈ ڈی ای ڈی ہولڈرز ہو کال اور نیشن۔
یہ بات اہم ہے کہ ہم ایسی قانون سازی کریں جو ان لاکھوں لوگوں کے لیے مواقع پیدا کرے جن کا تعلق امریکہ میں رہائش کے ڈاکا ٹی پی ایس اور ڈی ای ڈی نامی اجازت ناموں سے ہے، اور جو امریکہ کو اپنا وطن کہتے ہیں۔ ہمیں اپنی امریکی اقدار کا پاس ہونا چاہیے۔ لاکھوں تارکین وطن ایسے ہیں جن کے پاس رہائش کی دستاویزات نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس وقت غیر قانونی طور پر امریکہ لائے گئے جب وہ چھوٹے بچے تھے یا جنگ اور قدرتی آفات سے بھاگنے والے پناہ گزین۔ ان گروپوں کو ان تمام پروگراموں کے تحت تحفظ حاصل تھا، مگر اب ٹرمپ انتظامیہ نے اس کو یا تو روک دیا ہے یا اس پر سخت پابندی لگا دی ہے۔ ایوان میں ڈیموکریٹس آئندہ ہفتے ایک ایسے بل پر کام شروع کر رہے ہیں جو ان تارکین وطن کے تحفظ سے متعلق ہے، مگر ریپبلکنز کہتے ہیں کہ سرحد پر امیگریشن میں اصلاح کے بغیر یہ وقت کا ضیاع ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں نے قانون سازوں کو بتایا کہ ان غیر قانونی تارکین وطن کو امریکی شہریت دینے سے، جو اس وقت امریکہ آئے جب وہ بچے تھے، غیر قانونی ترک وطن کو تسلسل ملے گا۔ اس بارے میں ڈیموکریٹ رکن کانگریس ڈینا ٹائٹس اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر کرسٹین نیلسن کے درمیان کچھ یوں مکالمہ ہوا۔ ڈینا ٹائٹس نے پوچھا، تو آپ انہیں سیکیورٹی کا خطرہ تصور نہیں کرتے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اقتصادی خطرہ ہیں، مگر آپ ان کے لیے شہریت کے کسی راستے کی حمایت نہیں کریں گے؟ نیلسن نے جواب دیا،
I won't support things that will continue the crisis that we have at the border by serving as a pull factor.
میں ایسی چیزوں کی حمایت نہیں کروں گی جو سرحد پر بحران کو تسلسل دیں۔ امریکہ میں کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن یا سی بی پی کے محکمے کی خاندانوں کو حراست میں رکھنے کی پالیسی پر بھی ڈیموکریٹس کو اعتراض ہے۔ اس کی سربراہ بھی نیلسن ہیں۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس بینی تھامسن نے نیلسن سے سوال کیا کہ کیا آج بھی بچوں کو پنجروں میں رکھا جاتا ہے، تو جواب میں نیلسن نے کہا کہ بچے جہاں پہنچتے ہیں وہیں سے ان کے بارے میں کاروائی شروع ہوتی ہے، اور آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس پر تھامسن نے
کہا،
میں نے پنجرے دیکھے ہیں، میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ پنجرے موجود ہیں۔ نیلسن نے جواب دیا،
سر دے آر ناٹ کیجز،
واٹ آر دے،
ایریاز آف دی بارڈر فیسیلٹی دیٹ آر کاروڈ آؤٹ،
جناب یہ پنجرے نہیں ہیں، یہ سرحد پر وہ علاقے ہیں جنہیں ان لوگوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے جو کاروائی مکمل ہونے تک وہاں رکھے جاتے ہیں۔ ڈیموکریٹک سینیٹرز نے کم عمر تارکین وطن کی صورتحال سے متعلق متعدد بل متعارف کروائے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ حراست کے دوران بچوں کو مناسب طبی دیکھ بھال اور قانونی سہولت حاصل ہونی چاہیے۔ تاہم سینٹ میں ریپبلکن اکثریت کے ہوتے ایسے کسی بل کی منظوری کا امکان نہیں، جبکہ ایوان نمائندگان میں غیر قانونی طور پر لائے گئے بچوں اور پناہ گزینوں کو شہریت دینے کے معاملے پر دونوں جماعتوں کے کسی متفقہ طریقہ کار کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وینزویلا کی حکومت نے جرمنی کے سفیر کو صدر نکولس ماڈورو کے ساتھ ایک سیاسی جنگ میں مصروف حزب اختلاف کے لیڈر وان گائیڈو کی حمایت کی بنا پر ملک سے چلے جانے کا حکم دیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سفیر ڈینیل گرینر کے پاس ملک سے رخصت ہونے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت ہے، اور اس کی وجہ بیان کے مطابق مسٹر گرینر کی وینزویلا کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی۔ یہ حکم پیر کے روز حزب اختلاف کے لیڈر وان گوائیڈو کی ملک واپسی پر کریکس کے ہوائی اڈے پر ان سے سفیر گرینر کی ملاقات کے بعد جاری کیا گیا۔ گوائیڈو نے بدھ کے روز قومی اسمبلی میں ایک تقریر کے دوران مادورو کے فیصلے کی مذمت کی۔
یہ محض ایک دھمکی ہے اور یہ کہ وینزویلا کو یہ جاننا چاہیے کہ اسے آزاد دنیا، سفیر اور ایک ایسے ملک کی جانب سے کیسے لیا جانا چاہیے جس نے بہت زیادہ انسانی ہمدردی کی امداد ادویات دی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جو کوئی بھی وینزویلا کی مدد کرنا چاہتا ہے، مادورو حکومت اسے معاف نہیں کرتی۔ آزاد دنیا کے لیے، جمہوریت کے لیے، یورپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کسی ناپسندیدہ غیر ملکی کو ملک سے واپس بھیجے جانے کا اعلان نہیں ہے، ان کے پاس ایسا کرنے کی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ گوائیڈو، جنہیں امریکہ اور لگ بھگ دوسرے 50 ملک وینزویلا کے عبوری لیڈر کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں، عدالت کی جانب سے عائد سفری پابندیوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے لاطینی امریکی ملکوں کے ایک دورے کے بعد ایک کمرشل پرواز کے ذریعے وطن لوٹے تھے۔ گوائیڈو نے اپنی واپسی کی تھوڑی ہی دیر بعد ایک ریلی میں مادورو کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ گوائیڈو کے حامیوں کا موقف ہے کہ مادورو کا، جنہیں روس کی حمایت حاصل ہے، گزشتہ سال دوبارہ انتخاب غیر مستند تھا۔ وینزویلا اس وقت انسانی ہمدردی کے بحران میں گھرا ہوا ہے، جو توقع ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس ملک کے خلاف تیل کی پابندیوں کے بتدریج اثرات کی صورت میں مزید بدتر شکل اختیار کر لے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے انتباہ کیا ہے کہ وہ مادورو کی سوشلسٹ حکومت کے خلاف اضافی اقدامات کر سکتی ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے بدھ کے روز کہا کہ پابندیوں سے بحران بدتر شکل اختیار کر گیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور امریکہ کی طرف سے وینزویلا کے سوشلسٹ لیڈر نکولس مادورو کو اقتدار سے ہٹانے کی کوششیں جاری ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی ان کوششوں کا مقصد کیوبا کی اشتراکی حکومت کی مخالفت بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ کیوبا کی اشتراکی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے وینزویلا کو کس انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے برائن پیڈن کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
ناقدین کا کہنا ہے کہ تیل سے مالا مال ملک وینزویلا میں خوراک اور دواؤں کی قلت اور افراط زر کی بڑھتی ہوئی شرح کی اصل وجہ کیوبا کی پالیسیاں ہیں۔ اس ملک سے لاکھوں لوگ بڑھتی ہوئی غربت سے تنگ آ کر ترک وطن پر مجبور ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے ایک معروف تھنک ٹینک امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار روجر نوریگا کہتے ہیں،
The Cuban regime is the intellectual author of the collapse in Venezuela and the
وینزویلا میں صورتحال کی خرابی کیوبا کی حکومت ہی کی پیدا کرتا ہے، اور مہاجرین اور ظلم و استبداد کیوبا کے اس ماڈل ہی کا خاصہ ہے، اور یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ وینزویلا کے سابق صدر ہیوگو شاویز نے جب دو دہائیاں قبل اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اس وقت کے کیوبا کے رہنما فیدل کاسترو اور ان کے بھائی راؤل سے قریبی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ ان تعلقات کی نوعیت ایسی تھی کہ یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں تھے، جن میں کیوبا کو وینزویلا سے روزانہ 50,000 بیرل تیل فراہم کیا جاتا تھا، اور اس کے بدلے کیوبا سے 20,000 ڈاکٹر اور اساتذہ وینزویلا میں آ کر خدمات انجام دیتے تھے۔ تاہم امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کیوبا نے وینزویلا میں ہزاروں سیکیورٹی اور فوجی انٹیلیجنس کے اہلکار اور سیاسی مشیر بھی بھیجے، جن کا مقصد ہیوگو شاویز کے جانشین نکولس میڈورو کو اپنا جابرانہ کنٹرول برقرار رکھنے میں مدد دینا اور وینزویلا کے جمہوری عمل کو متاثر کرنا تھا۔ کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگس نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں،
Es infame la acusación del presidente de los Estados Unidos de que Cuba mantiene un ejército privado۔
یہ امریکہ کے صدر کی طرف سے بدنیتی پر مبنی الزام ہے جب وہ کہتے ہیں کہ وینزویلا میں کیوبا کی کوئی نجی فوج موجود ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اس کا ثبوت فراہم کریں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس سال ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں وینزویلا میں میڈورو حکومت کی طرف سے لوگوں کو قتل کرنے، انہیں حراست میں رکھنے اور سیاسی مخالفین کو دبانے کے علاوہ بڑھتے ہوئے مظاہروں کے خلاف وسیع پیمانے پر سیکیورٹی فورسز کا استعمال کیا گیا۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ 50 دیگر ممالک نے وینزویلا میں گزشتہ برس ہونے والے صدارتی انتخاب میں بدعنوانی کے الزامات کے باعث میڈورو سے اقتدار چھوڑنے کا تقاضا کیا ہے۔ ان ممالک نے حزب اختلاف کے لیڈر اور قومی اسمبلی کے سربراہ ہوئین گوائیڈو کو عبوری صدر کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے وینزویلا پر سخت اقتصادی پابندی عائد کرتے ہوئے امریکہ میں وینزویلا کے تیل کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ امریکہ نے اس ہفتے کیوبا کے خلاف اقتصادی پابندیاں بھی سخت کر دی ہیں، اور دھمکی دی ہے کہ وہ ہیلمز برٹن ایکٹ کو بحال کر دے گا جس سے 1969 کے انقلاب کے دوران قبضے میں لی گئی امریکیوں کی جائیدادوں کو واگزار کرانے کے لیے انہیں قانونی چارہ گوئی کا حق حاصل ہو جائے گا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے بھی پیر کے روز ایک ٹویٹ میں وینزویلا میں جمہوریت کے خاتمے کے سلسلے میں کیوبا کے کردار پر سخت تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیوبا کے اس کردار کی وجہ سے اس پر پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ کی کیوبا پالیسی کے بہت سے حامیوں کا کہنا ہے کہ وینزویلا میں صدر میڈورو کو اقتدار سے الگ کرنے کی کوششوں کی حمایت کرنے کے باوجود وہ شاید کیوبا کے خلاف سخت اقدامات کی کھل کر حمایت نہ کر پائیں۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
بروکلن، نیو یارک میں جنوری میں ایک ریستوران کے اندر ہتھوڑے سے حملے میں 3 ایشیائی باشندوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ کمیونٹی اب بھی اس حملے کے سبب دہشت زدہ ہے، لیکن اس حملے نے انہیں متحد کر دیا ہے۔ نیو یارک سے ریمون ٹیلر کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ایک شخص نے نیو یارک ایک چینی ریسٹورنٹ میں ہتھوڑے سے وار کر کے 3 ورکرز کو ہلاک کر دیا۔ دستاویزات کے بغیر اس ہوٹل میں کام کرنے والا ایک میکسیکن مینوئل خوف زدہ ہے کہ اگلا نشانہ وہ ہو سکتا ہے۔ مینوئل کے الفاظ میں سوچ رہا تھا کہ ایسے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن حملہ آور سفید فام اسٹونین آرتھو مارٹونوچ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مینوئل بتاتے ہیں، اس نے مجھے دیکھا اور کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چین چین۔ آرتھو مارٹونوویچ کے ہاتھوں مارے جانے والے 3 افراد ایشیائی تھے۔ مشتبہ حملہ آور کے دوست اور رشتہ دار کہتے ہیں کہ وہ دماغی مسائل کا شکار تھا، لیکن اب وہ پرول کے بغیر جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے اور اس پر رنگ و نسل کی بنیاد پر لوگوں کو ہدف بنانے کا بھی الزام ہے۔ صدرن پاورٹی لا سینٹر کا کہنا ہے کہ نفرت پر مبنی جرائم سے متعلق اعداد و شمار قابل بھروسہ نہیں ہیں، لیکن یہ گروپ بھی مختلف رنگ و نسل کے تارکین وطن کے لیے تلخ حقیقتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ امریکہ میں نفرت کا پرچار کرنے والے گروپوں کی تعداد ملکی تاریخ میں اس وقت سب سے زیادہ ہے، اور ان گروپوں کی کاروائیوں کے پیچھے یہ خطرہ کار فرما ہے کہ اس ملک میں آبادی کا تناسب بدل سکتا ہے۔ ہیدی بیریج صدرن پاورٹی لا سینٹر میں انٹیلیجنس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔
We're going to be an extremely diverse democracy. Mm-hmm. And to have these people riled up at that coming
ان کا کہنا ہے کہ ہم انتہائی کثیر النسل جمہوریت بننے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ اس بات پر مشتعل ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کا اکثریت بننا بہت پریشان کن ہے۔ جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اکثریت کا درجہ برقرار نہیں رکھ سکتے، تب لوگ تشدد کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ امریکہ کے بیورو آف جسٹس کے مطابق ہسپانوی نفرت پر مبنی جرائم میں دوسروں کی نسبت 2 گنا زیادہ تعداد میں شکار بنتے ہیں۔ اگرچہ ایسے واقعات کم رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن ایف بی آئی کے مطابق سال 2017 مسلسل 3rd سال تھا جس میں نفرت پر مبنی جرائم میں پہلے سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اندازے کے مطابق 60% افراد کو رنگ و نسل کی بنیاد پر ہدف بنایا گیا۔ سی پورٹ بفے ریسٹورینٹ میں امریکہ سے باہر پیدا ہونے والے ورکرز کی کونسلنگ انتظامیہ کی ایک اضافی ذمہ داری بن گئی ہے۔ مینیجر ایڈوین شینگ کے الفاظ،
لائف از ہارڈ بٹ وی آر آل فائٹنگ فار دی سیم ریزن ایز فار ایز یو نو فیڈنگ آور فیملی۔
وہ ورکرز کو بتا رہے ہیں کہ زندگی مشکل ہے، لیکن ہم سب اپنے خاندانوں کا پیٹ بھرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مصروف عمل ہیں کہ ہماری آئندہ نسلیں ہم سے بہتر ہوں گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر سعدیہ اسد، اور انجینئر سٹرک فرینکلن. خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا اور ہمارا پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.